أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری وجود ذہنی میں چل رہی تھی اور اس کے اوپر جو اعتراضات وارد ہوئے ہیں ان کے جوابات میں تھی. تقریباً اس وقت تک چار جو اشکال ہیں ان کے جواب دیے جا چکے ہیں. آج جو اشکال پڑھنا ہے وہ پانچواں اشکال ہے. وجود ذہنی وہ مدعا جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وجود ذہنی میں حکما نے کیا دعویٰ کیا تھا. ادعا کیا ہے وجود ذہنی کے اندر؟ عرض کیا تھا کہ دو رکن ہیں نظریہ حکما کے اندر. پہلا رکن یہ ہے کہ جو ماہیت خارج میں موجود ہے وہ بعین ہی ذہن کے اندر آتی ہے, ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو رکن تھا حکما نے یہ والا بیان کیا تھا. دوسرا رکن یہ تھا کہ وجود ذہنی نام کی ایک حقیقت ہے اور اس کے اندر جو ماہیت آتی ہے وہ بعین ہی وہی ہے کہ جو خارج سے آتی ہے. پانچویں اشکال کے اندر بھی اسی رکن کے اوپر اشکال کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر یہ کہا کہ ماہیت خارج والی بعین ہی ذہن میں آتی ہے, یعنی حقیقت علامہ یا علیہا ذہن کے اندر آتی ہے. لیکن یہ جو اشکال ابھی دو اشکال, پانچواں اور چھٹا اشکال ہم نے پڑھنا ہے, یہ پچھلے اشکالات سے فرق رکھتا ہے. پچھلے اشکالوں کے جواب ہم نے حملے اولی اور حملے شائع کے ذریعے حل کیے, لیکن یہ جو اشکال ہے یہ اشکال اس کا جو جواب ہے یہ فرق کرتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو دو اشکال ابھی ہم پڑھیں گے پانچواں اور چھٹا, یہ دو مقدموں پر مبتنی ہے, یعنی اس کے دو مبنا ہیں جس کی وجہ سے یہ اشکال کیا جا رہا ہے. پہلا مبنا ان کا یہ ہے کہ علم مادی ہے. یہ ہم بدایا کے گیارہویں مرحلے میں جا کر پڑھیں گے علم کی بحث, کہ جہاں پر ثابت کیا جائے گا کہ علم مجرد ہے. لیکن اس بحث کے اندر ہم نے اصل مسلم کے عنوان سے یہ بحث لینی ہے کہ علم مجرد ہے. ابھی علم مجرد سے کے اوپر دلیلیں کیا ہیں یہ ہم گیارہویں مرحلے میں جا کر پڑھیں گے. ابھی ہم نے فقط یہ مطلب اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اصل مسلم اصل ثابت شدہ جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ حکما کے نزدیک علم مجرد ہے. لیکن یہ جو اشکال کرنے والا ہے, یہ اشکال کرنے والا اس کا مبنا و نظریہ یہ ہے کہ علم مادی ہے. مجرد اور مادی کے درمیان کیا فرق ہے؟ آثار کیا ہیں اگر آپ نے پہچاننا ہو کہ کون سی چیز مادی ہے اور کون سی چیز مجرد ہے. اگر آپ میں سے کسی نے اگر سعیدی مہر کی کتاب پڑھی ہو علم کلام کی, آموزش کلام اسلامی, تو اس کے اندر یہ تفصیلاً جو ہے وہ بیان انہوں نے کیا, خصوصیات ذکر کی ہیں کہ کس کو مادی کہا جاتا ہے اور کس کو مجرد کہا جاتا ہے. مثلاً مادی جو چیز ہوگی اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں مادی چیز کو. مثلاً اس وقت کیا ہے, یہ کتاب مادی ہے, درست ہے, آپ کا بدن مادی ہے, میں آپ کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں. اسی طریقے سے مادی چیز جو ہے وہ مکان گھیرتی ہے. مثلا اس وقت میں جس مکان پر بیٹھا ہوا ہوں میں نے مکان گھیرا ہوا ہے. میرے اس مکان کے اوپر کے جہاں میں بیٹھا ہوں کوئی اور چیز اس کی جگہ پر نہیں آ سکتی, کیونکہ اشغال کیا ہوا میں نے اس مکان کو. ایک اور خصوصیت کو جو مادی ہونے کے اندر پائی جاتی ہے کہ مادی چیز تقسیم پذیر ہے. مثلا یہ ورقہ مادی ہے, اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ میں اس کو تقسیم کر دوں. لہذا یہ تقسیم قبول کرتی ہے، اور تقسیم قبول کرنا جو ہے یہ مادی ہونے کی علامت ہے۔ اس قسم کے اور بعض خصوصیات ہیں کہ چونکہ ابھی بحث ہماری یہ مادی اور مجرد کے اندر نہیں ہے، ابھی اس کو بیان نہیں کرتا، فقط یہ کہ مادی اور مجرد کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو تفصیل سے جو ہے وہ تھوڑی سی خلاصتاً جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مجرد کیا ہو جائے گا؟ مجرد اس کے مقابل والا ہے، یعنی جس کی طرف نہ اشارہ کیا جا سکتا ہو، نہ اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہو، نہ وہ مکان کو اشغال کرتا ہو، مکان کو گھیرتا ہو، زمان نہ رکھتا ہو، یہ مجرد کی خصوصیات ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ اشکال کرنے والا فزک دان ہے، فزکس کے ماہرین، انہوں نے آ کر حکما کے اوپر اعتراض کیا۔ وہ یہ آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے فلاسفہ، اگر ہم آپ کی بات مانیں، کیا بات تھی آپ کی؟ کہ حقیقت جیسی بھی ہے بالکل بعین ہی ویسی ہی ذہن کے اندر آتی ہے، درست ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اب اسی کمرے کی مثال لے لیتے ہیں، میں آپ کو تصور کر رہا ہوں، اس کمرے کو تصور کر رہا ہوں، اس الماری کو تصور کر رہا ہوں، درست ہے؟ اسی طریقے سے مثلا آپ اگر کائنات کے اندر نگاہ کرتے ہیں تو آپ زمین کو اس اپنی اس پوری وسعت کے ساتھ تصور کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے یہاں پہاڑ جو ہے اس کو آپ تصور کرتے ہیں۔ بس جب آپ جو ہے یہ تصور کر رہے ہیں تو تصور کرنے میں کیا مراد ہے؟ کہ آپ کے مبنے کے مطابق کہ اگر وجود ذہنی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو حقیقت خارجی ہے، جو حقیقت ہے وہ جیسی ہے خارج میں، وہی بے عین ہی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ذہن کے اندر آتی ہے، اسی کو وجود ذہنی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ اتنی بڑی زمین کو، اتنے بڑے پہاڑ کو تصور کر رہے ہیں، اگر آپ کا مبنا مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کبیر بڑی چیز، بزرگ چیز منطبع ہو رہی ہے، نقش پیدا کر رہی ہے، کس کے اندر؟ صغیر کے اندر۔ صغیر کیا ہے؟ یعنی میرا یہ وجود ذہنی دماغ، کیونکہ یہ مادی بندہ ہے، وجود ذہنی کو اس نے یہ دماغ سمجھا ہوا ہے، درست ہے؟ حکما کے اس نظریے کو تحلیل کرتے آ کر کے، وجود ذہنی آپ کا دماغ ہے، دماغ تو اتنا چھوٹا سا ہے، درست ہے؟ اور ایک طرف سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی حقیقت جو ہے وہ بے عین ہی ذہن کے اندر آتی ہے، تو یہ حقیقت تو اتنی بڑی ہے، پس اگر حکما آپ کے نظریے کو مان لیا جائے جو کہ آپ وجود ذہنی کے نام سے قائل ہیں اور اس کے اندر قائل ہیں کہ حقیقت بے عین ہی ذہن کے اندر آتی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ کبیر منطبع ہو رہی ہے صغیر کے اندر، انتباع یعنی نقش پیدا کر جانا، اور انتباع کبیر در صغیر محال ہے، ایسے ممکن نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز موجود ہو اور پھر اس کے اندر ایک کبیر چیز آ جائے، اس کے اندر انتباع کبیر در صغیر جو ہے وہ محال ہے، بس آپ حکما کا نظریہ باطل، وجود ذہنی ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو علم آ رہا ہے وہ مادی ہے، جہاں جا رہا ہے وہ بھی مادی ہے، اور دو مادی چیزیں جب ہوں تو مادی چیز جب آ رہی ہو کسی دوسری مادی چیز کے اندر تو اس کا سائز بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، اگر چیز جو آ رہی ہے دوسری چیز کے اندر وہ بڑی ہو اور جو قبول کر رہی ہے اس کے وہ چھوٹی ہو، نہیں آ سکتی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا وجود ذہنی آپ حکما کا ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ شاید آپ ہمیں یہ جواب دیں، کیا؟ خود یہ مستشکل کہتا ہے، مستشکل یہ کہتا ہے کہ جسم کے بارے میں آپ قائل ہیں کہ یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے لیکن اس کی تقسیم کسی جگہ پر جا کر رکتی نہیں ہے. یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بعد میں. یہ باتیں وجود ذہنی کے اندر بعض ایسی آ گئی ہیں کہ جو بعد میں ہم نے پڑھنی ہے, لیکن ان اعتراضات کو یہاں پر جو اتنا تفصیلی انہوں نے ذکر کر دیا ہے تو ایسی ابحاث اس کے اندر آ گئی ہیں کہ جو بعد والی ہیں لیکن یہاں پر توضیح دینی پڑ رہی ہے. تو لہذا اس بحث کو بھی کہ انقسام پذیری لا متناہی کس طریقے سے ہو سکتی ہے, یہ انشاءاللہ اپنے مقام پر جب ہم مرحلہ ششم کو شروع کریں گے وہاں پر تفصیلاً ان چیزوں کے بارے میں بحث آئے گی. بہرحال مستشکل کے یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے آپ مجھے یہ جواب دیں کہ ہو سکتا ہے کہ کبیر چیز صغیر کے اندر منتبع ہو جائے. کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک مبنا آپ کا یہ موجود ہے کہ جسم جو تقسیم کو قبول کر رہا ہے اس کی یہ تقسیم کسی نقطے پر جا کر رکتی نہیں ہے. کیسے؟ مثلا یہ ورقہ موجود ہے, اب یہ تقسیم قبول کرتا ہے, میں اس کو تقسیم کرنا شروع کر دوں آخر میں بالکل ایک ایسے ذرے پر پہنچوں کہ جو تقسیم نہیں ہوتا. درست ہے کہ اس نے تقسیم خارجی کو قبول کرنا چھوڑ دیا ہے, لیکن میں اسی نقطے کو لے کر اپنے وہم میں جب لے کر جاؤں گا تو وہ وہاں پر کیا ہو جائے گا, تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا. وہاں پہ جب تک کہتے ہیں جب وہم ایسے نقطے پر پہنچ جائے کہ جہاں وہ تقسیم کو قبول نہ کرے تو عقل پکڑ لے گی, اس کو تقسیم کرنا شروع کر دے گی. اصل تقسیم رکے گی نہیں کسی نقطے کے اوپر. تو فرماتے ہیں جب جسم اپنے تقسیم قبول کرنے کے اندر لامتناہی ہے تو یہ جو دماغ ہے جو صغیر ہے یہ جسم ہے یا نہیں ہے؟ جسم ہے. اور یہ انقسام پذیر ہے کس طرح؟ لا متناہی. تو چونکہ یہ تقسیم قبول کرنے میں لا متناہی ہے پس وہ کبیر اس کے اندر منتبہ ہو سکتا ہے. بات واضح ہوئی ہے کہ جسم چونکہ لا متناہی ہے, کس اعتبار سے لا متناہی ہے؟ تقسیم قبول کرنے کے اندر, انقسام پذیری کے اندر. تو یہ جو وجود ذہنی ہے جو دماغ ہے یہ بھی کیا ہے؟ تقسیم پذیر ہے جسم میں. چونکہ تو چونکہ اس کی تقسیم پذیری لامتناہی ہے, درست ہے کہ یہ صغیر ہے لیکن منقسم ہونے کے اعتبار سے لامتناہی ہے, بس اس لامتناہی ہونے کے اعتبار سے وہ کبیر کیا ہے؟ منتبع ہو سکتا ہے صغیر کے اندر. کوئی مشکل پیش نہیں آتی. کہتے ممکن ہے آپ مجھے یہ جواب دیں. تو خود کہتا ہے کہ نہ, یہ آپ کا جواب کافی نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں وجدانی امر ہے کہ ہتھیلی اس کے اندر کبھی بھی پہاڑ سما نہیں سکتا, اگرچہ یہ ہتھیلی تقسیم پذیری میں لامتناہی ہے. وجدانی چیز ہے کہ درست ہے کہ آپ اس کو تقسیم لامتناہی طور پہ کر سکتے ہیں لیکن پہاڑ تو اس کے اندر نہیں سما سکتا. کہ آپ کہیں چونکہ ہتھیلی لامتناہی طور پہ انقسام پذیر ہے بس پہاڑ جو ہے اس کے اندر منتبہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں بس آپ کا یہ جواب قابل قبول نہیں ہے. بس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر وجود ذہنی کے قائل ہوں تو انتباع الکبیر فی الصغیر لازم آئے گا اور یہ محال ہے, پس وجود ذہنی کا نظریہ باطل. یہ مادی گرا کا استدلال ہے وجود ذہنی کے رد میں. جواب کیا ہے؟ جواب اس کا میں خلاصہ تن جو ہے وہ آپ کو عرض کرتا ہوں, باقی تفصیل متن کے اندر. خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا چونکہ مبنا یہ ہے کہ علم مادی ہے اور ہمارا مبنا کیا ہے؟ علم مجرد ہے, اور مجرد چیز کسی چیز کے اندر منتبع نہیں ہوتی. انتباع مادے کی خصوصیت ہے, پس جب علم مجرد ہے تو انتباع ہی نہیں ہے اصلاً, تاکہ آپ کہیں کہ صغیر کبیر میں آ گیا ہے. اصلاً تجرد نہ مکان رکھتا ہے, نہ زمان رکھتا ہے, نہ حجم رکھتا ہے. تمام مادی خصوصیات سے جو پاک ہو اس کو مجرد کہتے ہیں. تو جب وہ ہے ہی مجرد ہر چیز سے تو کیسے کہیں گے انتباع صغیر انتباع الکبیر فی صغیر ہوگا. بات واضح ہوئی ہے؟ بس یہ خلاصہ اس کا جواب ہے. تفصیلات جو ہیں اس کے متن کے اندر آپ کے ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں. الاشکال الخامس، انا نتصور الارض بما رحبت بسهولها وجبالها وبراریها وبحارها، کہتے ہیں کہ ہم تصور کرتے ہیں زمین کو اس حیثیت سے کہ وہ بالکل پھیلی ہوئی ہے، راحبت بسہولہا، پھیلی ہوئی ہے، اس پھیلاؤ کے ساتھ ہم زمین کو جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، پہاڑوں کو تصور کرتے ہیں، براریہا یعنی اس صحراؤں کو جو ہے اس کو ہم کرتے ہیں تصور، بحار یعنی سمندر کو جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، وما فوقها جو اس سے بالا تر ہیں اس کو ہم تصور کرتے ہیں، کس کو، من السماء بارجائها البعیدہ، سما آسمان کے جو ہمارے اعتبار سے کیا ہے بہت زیادہ دور ہے، اس دوری کے ہوتے ہوئے بھی ہم کیا ہیں اس سما کو درک کر رہے ہوتے ہیں، والنجوم والکواکب بابعادها الشاسعه، یعنی یہ جو کواکب اور نجوم ہیں کہ یہ پھیلے ہوئے یعنی اپنے ابعاد کے اندر جو ان کی پھیلاؤ پایا جاتا ہے اس اعتبار سے ہم اس کو درک کر رہے ہوتے ہیں، یہ پہلا مقدمہ ان کا کہ ہم ان تمام مادی چیزوں کو کیا کرتے ہیں، درک کر رہے ہوتے ہیں، تصور کر رہے ہوتے ہیں. اب دوسرا مقدمہ، وحصول هذه المقادير العظيمه في الذهن، ان مقادیر عظیمہ کا ذہن میں حاصل ہونا، مقادیر عظیمہ کون کون سی ہے جو گنوائی ہیں ابھی، مادی تھے مقدار ہیں، یہ مقادیر عظیمہ جو حاصل ہو رہے ہیں ذہن کے اندر، اس کے حصول کا کیا معنی ہے، کیونکہ یہ مادی ہیں، اس کے حصول کا معنی یہ ہے، بریکٹ ڈال کے انہوں نے بیان کیا، اس حصول کا معنی کیا ہے، حصول کا معنی کر رہے ہیں یہاں پر، بِمَعْنَا اِنْتِبَائِهَا، یعنی ان مقادیر عظیمہ کا منتبع ہو جانا، کس کے اندر، فی جز ان عصبیین او قوت دماغیہ، کہ یہ مقادیر عظیمہ منتبع ہوتی ہیں جزء عصبی کے اندر، یعنی جس کو ہم دماغ کہتے ہیں یا قوت دماغیات کے تفسیری کے عنوان سے لے کر آئے ہیں. بس کہ حصول کا معنی کیا یہاں پر کہ یہ چیزیں جب حاصل ہو رہی ہیں ہمارے لیے تو اس حصول کا کیا معنی ہے، حصول کا یہ معنی ہے کہ یہ مقادیر عظیمہ منتبع ہیں ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے اعصاب کے اندر، یہ جو جزء عصبی ہے. تو کہتے ہیں یہ ہو گیا حصول کا معنی. اب وہ بیان من سے بیان کرتے ہیں کہ ان مقادیر کا حاصل ہونا اس سے کیا لازم آئے گا، من انتباع الکبیر فی الصغیر، کہ کبیر جو ہے وہ منتبع ہو رہا ہے صغیر کے اندر، وہو محال، اصل یہ محال ہے، ہو نہیں سکتا کہ کبیر کبھی صغیر کے اندر منتبع ہو جائے. اب وہی جو اشکال اس نے اپنے اوپر کر کے پھر جواب دیا اس کے، کہتا ہے ممکن ہے کوئی جواب دے مجھے، ودفع الاشکال، اشکال کو برطرف کرے کوئی اگر اس طریقے سے، کیسے، بأن المنتبع فیہ، جس چیز کے اندر انتباع ہو رہا ہے، کون ہے وہ چیز، دماغ، جزء عصبی، یہ منتبع فی ہے، یعنی فرض کریں وہ زمین کے جس کو آپ نے تصور کیا ہے وہ کیا منتبع ہے، منتبع ہو رہی ہے وہ، اور دماغ جس کے اندر آ رہی ہے وہ کیا منتبع فی ہے، یعنی اس کے اندر انتباع ہو رہا ہے. کہتے ہیں یہ جو منتبع فی ہے یعنی دماغ ہے، منقسم الی غیر النہایا، کیونکہ یہ جسم ہے اور جسم انقسام پذیر ہے لیکن لامتناہی طور پر، اس کی تقسیم کسی جگہ پر جا کر رکتی نہیں ہے. پس چونکہ یہ جزء عصبی، یہ صغیر، یہ دماغ انقسام پذیر کے اعتبار سے لامتناہی ہے، پس کبیر اس کے اندر انتباع پیدا کر سکتا ہے کیونکہ یہ لامتناہی ہے، پس کبیر لامتناہی کے اندر آ سکتا ہے. کہتے ہیں یہ دفع الاشکال، یہ اس طریقے سے دفع کرنا، لا یجدی شیئن، یہ جواب ہے کہ مبتدا دفع الاشکال ہے، اس کی خبر لا یجدی ہے، کہ یہ اس اشکال کو دفع کرنا اس طریقے سے لا یجدی شیئن، فائدہ نہیں دے گا آپ کو. کیوں؟ کہتے ہیں وجدانی چیز ہے. فَإِنَّ الْكَفَّ لا تسع الجبل، کیونکہ ہتھیلی کے اندر پہاڑ کی گنجائش نہیں ہے. وان کانت منقسمۃ الی غیر النہایا، اگرچہ یہ ہتھیلی جو ہے وہ تقسیم کے اعتبار سے لامتناہی ہے. یہ جو دفع الاشکال کر رہا تھا اس نے خلط کر دیا, جو جواب دے رہا تھا ان فزک دانوں کو اس نے خلط کر دیا. کیا کہ ہمارے پاس ایک مرتبہ ہے تقسیم کے اعتبار سے لامتناہی ہونا, اور ایک مرتبہ ہے جسم کے اعتبار سے لامتناہی ہونا. اگر دماغ جسم کے اعتبار سے لامتناہی ہوتا تو کبیر اس میں انتباہ پیدا کر سکتا تھا, درست ہے؟ لیکن یہ جسم لامتناہی نہیں ہے, تقسیم پذیری کے اعتبار سے لامتناہی ہے. اور تقسیم پذیری کے اعتبار سے گرچہ لامتناہی ہوتا رہے لیکن انتباہ پھر صغیر ہوگا, کیونکہ صغیر تو صغیر ہی رہے گا اگرچہ یہ تقسیم جو ہے وہ لامتناہی طور پر قبول کر رہا ہے. بس مستشکل کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ جسم جو لامتناہی ہے, حالانکہ نہیں ہے جسم لامتناہی, لیکن اس نے خلط کر دیا کہ جسم چونکہ منقسم اور لامتناہی طور پر اس نے یہ تصور کیا چونکہ یہ لامتناہی ہے تقسیم پذیری کے اعتبار سے, بس کبھی اس میں منتبہ ہو سکتا ہے, بس یہ خلط ہوا اس سے. جواب دینے والا یہی کہتا ہے بابا یہ جواب تمہارا ٹھیک نہیں ہے, یہ ہتھیلی پہاڑ کی گنجائش نہیں رکھتی اگرچہ یہ تقسیم کے اعتبار سے جو ہے لامتناہی ہے. بس نتیجہ یہ نکلا آپ حکماء کا نظریہ وجود ذہنی کے بارے میں باطل ہے, ہم آپ کے نظریے کو نہیں مانتے, یہ اشکال کا. وال جواب ان ہو, جواب کیا ہے اس کا؟ ان الحق کا کما سیاتی, آئندہ ہم بیان کریں گے. کہاں؟ مرحلے یازدہوں کے اندر, گیارہویں مرحلے میں وہاں باس ہوگی. یہ ہم بیان کریں گے ان صور الادراکیت الجزئیہ غیر المادیہ, کہ صورت ادراکی جزئی ہے وہ غیر مادی ہے. تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے اس کو, توجہ کیجئے گا. اس میں ہمارے پاس ادراک تین قسم کے ہیں. ایک ادراک ادراک حسی ہے, ایک ادراک ادراک مثالی ہے, اور تیسرا ادراک ادراک عقلی ہے. ان میں سے جو ادراک حسی ہے وہ مادی ہے, اور ادراک مثالی اور ادراک عقلی یہ دو ادراک مجرد ہیں. مثال دیتا ہوں مطلب واضح ہو جائے. ادراک حسی کسے کہتے ہیں؟ مثلا اس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میرے اس قوہ باصرہ کا اتصال ہے آپ کے ساتھ, متصل ہے. اب یہ قوہ باصرہ کا جو اتصال ہے آپ کے ساتھ, اس وقت جو میں ڈائریکٹ اور مستقیم آپ کو دیکھ رہا ہوں, میرا یہ ادراک ادراک حسی ہے. جب تک میری یہ آنکھیں کھلی ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, یہ ادراک ادراک حسی ہے, درست؟ لیکن میں اس جب آنکھ کو بند کر دوں گا تو میرا رابطہ قطع ہو جائے گا, اس یعنی قوہ باصرہ کا رابطہ خارج سے قطع ہو جاتا ہے. اب درست ہے کہ میں ڈائریکٹ آپ کو نہیں دیکھ رہا, بس یہ ادراک ادراک حسی نہیں رہے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے جب آنکھیں بند کی ہیں تو یہ جو اب صورت میرے ذہن کے اندر ہے, یہ اب صورت آپ جب میں آپ کو دیکھ رہا تھا یہ وہ والی صورت نہیں ہے, یعنی آپ نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ وہی ہوتی تو جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی تو یہ صورت نہیں ہونی چاہیے تھی. بس یہ جو اب میرے ذہن کے اندر دوسری صورت مجھے نظر آ رہی ہے آنکھیں بند کرنے کے بعد کے جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ قوہ خیال کے اندر چلی گئی ہے. اور جب یہ قوہ خیال کے اندر چلی گئی ہے تو یہ تجرد مثالی پر فائز ہے. تجرد مثالی کسے کہتے ہیں؟ تجرد مثالی کے اندر مادہ تو نہیں ہوتا, لیکن بعض آثار مادہ اس کے اندر ہوتے ہیں. مثلا اس وقت مادہ کیا ہے؟ مثلا آپ کا یہ بدن, مثلا بے عنوان مادہ, یہ کتاب مادے کے ساتھ موجود ہے, درست؟ لیکن جب میں اس کتاب کے بارے میں علم حاصل کرتا ہوں, جب اس کی صورت میرے ذہن کے اندر آتی ہے اور میں نے آنکھیں بند کی ہیں اور اسی کتاب کو کہ جو خارج میں موجود ہے اسی کو میں درک کر رہا ہوں, تو آیا یہ کتاب مادہ رکھتی ہے؟ اگر کہیں کہ مادہ رکھتی ہے تو پھر کتاب کے برابر میرا کیا ہونا چاہیے؟ دماغ ہونا چاہیے. پس معلوم ہوا کہ صورت مثالی وہ مادہ نہیں رکھتی. ہاں بعض آثار اس کے ہیں، مثلا جب یہ مادہ رکھتی تھی اس کا ایک اثر تھا کہ یہ طول و عرض و عمق رکھتی ہے یہ کتاب، اور جب میں اس کو تصور کرتا ہوں تو اس وقت بھی طول و عرض و عمق رکھتی ہے، کیونکہ میں جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو اسی کتاب کو درک کر رہا ہوں اسی شکل کے اندر. جب یہ مادہ رکھتی ہے یہ کتاب ایک خاص رنگ کے اندر موجود ہے، اور جب یہ تجرد مثالی کے اندر جاتی ہے تو یہ آثار بھی اس کے موجود ہے، رنگ کے اندر موجود ہے، میں اسی رنگ کے ساتھ اس کو تصور کر رہا ہوتا ہوں. بات واضح ہے؟ بس تجرد مثالی اس تجرد کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر مادہ تو نہیں ہوتا لیکن مادے کی بعض آثار و خصوصیات ہوتی ہیں، جس طرح کے بعض مثالیں آپ کو دی ہیں. لہذا تجرد مثالی کو تجرد ناقص بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ناقص ہے، کیونکہ درست ہے کہ مادہ نہیں رکھتی لیکن آثار مادہ تو ہیں اس کے اندر، پس اس اعتبار سے اس کا تجرد ناقص ہے. تیسرا جو ادراک ہے ہمارا ادراک عقلی ہے، اور ادراک عقلی تجرد کامل پر فائز ہے، یعنی اس کے اندر نہ تو مادہ ہے نہ آثار مادہ ہیں، یعنی وہ صورت جو عقلی ہے، وہ ادراک جو عقلی ہے وہ نہ مادہ رکھتا ہے نہ آثار مادہ رکھتا ہے، یہ تجرد تام ہے. ابھی جو ہماری بات یہاں پر چل رہی ہے وجود ذہنی کے اندر، جب یہ مطلب واضح ہو گیا آپ کے لیے، ہمارے پاس جب ادراک تین قسم کے ہیں تو اس میں ادراک عقلی کو ادراک کلی کہا جاتا ہے. کلی کس لیے کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خصوصیت موجود نہیں ہوتی کہ وہ آ کر اس کو کوئی جزی بنایا کر، وہ ایک حقیقت ہے جو کہ تمام آثار مادہ و جو اس کو جزی بنانے والے ہیں اس سے پاک ہے، لہذا اس ادراک کو ادراک کلی کہا جاتا ہے. لیکن جو دوسرے دو ادراک ہیں، ادراک حسی و ادراک خیالی، ادراک حسی اور ادراک خیالی ان کو کہا جاتا ہے یہ ادراک جزئی ہیں. اب یہاں پر فلاسفہ کے درمیان اختلاف تھا. ملا صدرہ سے پہلے جو فلاسفہ تھے وہ ادراکات جزئیہ کو مادی مانتے تھے، یعنی ادراک حسی، یعنی جس وقت اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ڈائریکٹ متصل ہے میری قوہ باصرہ آپ کے ساتھ، اس وقت متصل ہو کر جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ ادراک حسی ہے. مشائین کہا کرتے تھے یہ جو ادراک حسی آپ کر رہے ہیں یہ ادراک مادی ہے، اور وہ صورت کے جو رابطہ قط ہونے کے بعد آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے جس کو ادراک خیالی یا صورت خیالی کہا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ مادی ہے، مجرد نہیں. بس ملا صدرہ سے پہلے جو فلاسفہ تھے وہ ادراکات جزئیہ کو مادی مانتے تھے، لیکن ملا صدرہ نے آ کر کہا کہ نہ، ادراکات جزئیہ بھی مجرد ہیں. اب جواب کی طرف آتے ہیں، اشکال کہاں وارد ہو رہا تھا؟ اشکال وہاں وارد ہو رہا تھا کہ جو چیز منتبع ہونے جا رہی ہے وہ بھی مادی ہے، اور جہاں پر منتبع ہو رہی ہے وہ بھی مادی ہے، لہذا انتباع الکبیر فی الصغیر لازم آ رہا تھا. لیکن ملا صدرہ نے آ کر جب ثابت کر دیا کہ تمام ادراکات انسان مجرد ہیں، تو پھر جو منتبع ہونے کے لیے آ رہی ہے صورت وہ صورت مجرد ہے نہ کہ مادی. تو جب ادراکات ہمارے مجرد ہیں تو انتباع الکبیر فی الصغیر لازم نہیں آتا، کیونکہ مادی نہیں ہے وہ. اور انتباع مادے کی خصوصیات ہے، تجرد کبھی منتبع نہیں ہوتا. بس اشکال وارد تب ہوتا آپ کا کہ اگر ہم ادراکات جزئیہ کو، کیونکہ ادراکات عقلیہ کو تو مجرد مانتے ہیں سارے فیلسوف جو ہیں، ابھی بات چل رہی ہے کیونکہ یہ فزک دان جو ہے ادراکات جزئیہ سے بالا تر نہیں جا سکتے، کیونکہ فزکس کا کام، یہ بھی میں ابھی آپ کو خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، فزکس کا، علوم تجربی کا کام، سائنس کا کام جو ہے وہ فقط اتنا ہے کہ وہ آ کر تجربے کے ذریعے کشف کرے کہ اس چیز کے اندر کیا کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں. یہ فقط سائنس کا کام ہے. سائنس یہ کہہ سکتی ہے کہ پانی کتنے اجزاء سے مل کے بنا ہے، سائنس یہ کہہ سکتی ہے کہ فلانے جسم کے کتنے اجزاء ہیں، کشف کر سکتی ہے. سائنس کو حق حاصل ہے کہ وہ کشف کرے، لیکن سائنس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس جسم کے اتنے اجزاء ابھی تک مجھے ملے ہیں، پس اس کے علاوہ کوئی بھی جز اس جسم کے اندر شامل نہیں ہے. یہ رد کا حق، نفی کا حق جو ہے یہ سائنس کو حاصل نہیں ہے. کتنے مقامات پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ سائنس نے ایک چیز کو کشف کیا لیکن وہ ناقص تھے، بعد میں پتا چلا بابا اس جسم کے اندر تو اور بھی عناصر موجود ہیں. مثلاً پرانی فزکس کو اگر دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عناصر جو ہیں وہ چار تھے، عناصر اربعہ کے نام سے جو یاد کیے جاتے ہیں. لیکن آج کل کی جدید فزکس نے یہ ثابت کیا کہ عناصر 110 سے زیادہ ہیں. تو لہذا فزکس کا یہ کام نہیں ہے کہ آ کر فیصلہ کرنا شروع کر دے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے. اس کا کام فقط کشف کرنا ہے اور بس وہیں پر رک جائے، اس سے زیادہ اس کو حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مشکل ان فزک دانوں کی اور ان سائنس دانوں کی، جو غربی فیلسوفان ہیں، ان کی مشکل یہ ہے کہ یہ حس کے انداز سے وارد ہوئے ہیں، علوم تجربی کے ذریعے وارد ہوئے ہیں، سائنس کے ذریعے وارد ہوئے ہیں، وارد ہو کر ایک حکم ایسا لگانے لگے کہ جو ان کے میدان کا نہیں ہے. دیکھا آ کر کے تجربے کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ خدا نظر نہیں آتا، کہتے ہیں خدا نہیں ہے. تجربے کے ذریعے ہمیں روح نظر نہیں آتی، لہذا روح نہیں ہے. کس نے کہا ہے کہ آپ کا میدان یہ ہے کہ تجربے میں جو چیز نہ آئے تو وہ نہیں ہوتی؟ حتیٰ جو چیز تجربے میں آ سکتی ہے اس کے اندر بھی آپ ناقص ہیں، چونکہ کسی سائنسدان نے یہ ادعا نہیں کیا کہ میں نے حقیقت کو کامل طور پر کشف کر دیا ہے، مادی حقیقت کو، چلے جائے کہ آپ ان حقائق کے اندر جائیں گے جو اس میں مادی نہیں ہے، جو تجربے کے دائرہ کار میں نہیں آتے. لہذا ملا صدرا یہ کہتے ہیں، مثلاً علامہ طباطبائی آ کر یہ جواب دیتے ہیں ملا صدرا کے اس مبنے کے مطابق کہ اشکال تب وارد تھا کہ جب ہم قائل ہوں کہ ادراک مادی ہوتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک تمام ادراکات، چاہے وہ حسی ہوں، چاہے وہ خیالی ہوں، چاہے وہ عقلی ہوں، تمام کے تمام ادراکات جب مجرد ہیں تو پھر انتباہ الکبیر فی الصغیر کا مرحلہ نہیں آتا تاکہ یہ اشکال وارد ہو. دیکھیں ان الحق کما سیاتی ان الصور الادراکیہ الجزئیہ، اب یہ بات آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے، ادراکات ادراکیہ الجزئیہ سے کیا مراد ہے؟ صور حسیہ و صور خیالیہ و مثالیہ. صور، اب یہاں پہ جزئیہ کی قید کیوں لگائی ہے؟ احترازی نہیں ہے یہ قید جو ہے، کیونکہ مورد بحث ہماری یہ ادراکات جزئیہ ہیں، لہذا جزئیہ کی قید لگائی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صور ادراکیہ لیست غیر مادیت، ان کا مراد یہ کہ عقلی مادی ہے نا، یہ توضیحی ہے. یہاں پر مورد بحث چونکہ ہماری فزک دانوں کے ساتھ ہے، اور فزک دان ادراکات جزئیہ سے بالا تر نہیں جا سکتے اور سمجھ نہیں سکتے اس کو، لہذا یہاں پر آ کر کہا کہ ان الصور الادراکیہ الجزئیہ غیر مادیت، غیر مادیات، کہ سور ادراکی جو ہیں وہ جزئی جو ہیں وہ مادی نہیں ہیں، بل مجردتن تجردن مثالیہ، کیونکہ ادراک تو جزئی میں بات چل رہی ہے، تو ادراک جزئی مجرد تو ہے لیکن اس کا تجرد تجرد مثالیہ ہے. کیا مطلب تجرد مثالیہ ہے؟ ففیہا آثار المادہ، تجرد مثالی کے اندر آثار مادہ ہوتے ہیں، نہ کہ خود مادہ. کون سے آثار؟ من مقدار و شکل وغیرہما، یعنی مقدار پائی جاتی ہے، مثلا طول و عرض ان کا، اس کا موجود ہوتا ہے صورت کے اندر، شکل اس کی موجود ہوتی ہے، یعنی جس شکل میں آپ مادے کے اندر موجود ہیں اسی شکل میں آپ کو تصور جب کرتے ہیں تو آپ کی صورت بھی اسی شکل میں ہوتی ہے، وہی رنگ رکھتی ہے وغیرہما، اور اس قسم کے مثلا اور بھی آپ آثار لے سکتے ہیں، دون نفس المادہ، لیکن اس کے اندر مادہ موجود نہیں ہوتا، یہ تجرد مثالی ہے. فہیا حاصلت للنفس، یہ جو صور ادراکیہ ہیں یہ نفس کے لیے حاصل ہوتے ہیں، کہاں؟ فی مرتبہ تجرد حل مثالی، نفس کے تجرد مثالی کے مرتبے میں، نفس کے مراتب میں مختلف، اس کا ایک مرتبہ تجرد مثالی کا ہے، تو اس مرتبے میں جو صورتیں حاصل ہوتی، جب نفس تجرد مثالی کے مرتبے میں ہو تو یہ صورتیں وہاں پر حاصل ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ بدایہ نیا میں تو آپ نہیں پڑھیں گے، یہ کیونکہ یہ فصل ہے ہی نہیں ہے. نفس کے بارے میں جو بحث ہے، حقیقت نفس کیا ہے، آپ مثلا اسفار میں جا کر یا مختلف دوسری کتابوں میں پڑھیں گے جا کر، وہاں جا کر مختلف باتیں ہیں کہ نفس کی حقیقت کیا ہے. وہاں پر ملا صدرہ کا مبنا یہ ہے کہ نفس کے مختلف مراتب ہیں، نفس کا ایک مرتبہ جو ہے وہ مادی ہونا ہے، دوسرا مرتبہ تجرد مثالی ہے، تیسرا مرتبہ اس کا تجرد عقلی ہے، اور ہر مرتبے میں جو ادراک ہے وہ اسی طریقے سے شمار ہوگا. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ تجرد نفس کا جو مرتبہ تجرد مثالی ہے، اس کے اندر جو صورتیں حاصل ہوں گی وہ تجرد مثالی ہوں گی. فاہیا پس یہ صورت صور ادراکیہ جزئیہ حاصل ہیں نفس کے لیے، کہاں؟ فی مرتبہ تجرد حل مثالی. تجرد مثالی کی اگر میں مثال ایک اور آپ کو دینا چاہوں کہ آپ مثلا اگر کسی اور کو بھی آگے بیان کرنا چاہیں، ایک انتہائی بہترین مثال ہے یہ. شیشہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس نے فلاسفہ اور عرفاء کے کتنے مشکل مثالوں کو آسانی سے حل کر دیا. یعنی آپ جب وارد ہوں گے فلسفے اور عرفان کے اندر، جو بھی کوئی مشکل بات آتی ہے اس کی مثال جو ہے وہ آئینہ بنتی ہے، شیشہ بنتی ہے اس کی آئینہ. اب یہ تجرد مثالی کو اگر آپ نے سمجھا، تجرد مثالی میں کیا کہا ہے؟ آثار ہیں لیکن مادہ نہیں ہے. یہی مثال اس کی لے لیں آپ شیشے کے، شیشے کے آگے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو شیشے میں آپ کی پوری صورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آیا وہ جو شیشے میں صورت موجود ہے مادہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. مادہ اگر ہوتا تو آپ کے مطابق جو وہ شیشہ ہونا چاہیے تھا، اور اس شیشے اس چھوٹے سے شیشے میں شیشہ درست ہے اگر آپ کے قد کے مطابق بھی ہوگا، لیکن اس کا عمق آپ کے برابر ہوتا ہے، وہ پتلی سی ایک شیٹ ہوتی ہے مثلا اس طریقے سے. بس اصلا مادہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر، لیکن تمام آپ کی خصوصیات سے حکایت کر رہی ہوتی ہے. آپ کا رنگ جو دکھا رہی ہوتی ہے، آپ کا قد دکھا رہی ہوتی ہے، تمام چیزیں دکھا رہی ہوتی ہیں. بس تجرد مثالی کی اگر مثال سمجھنی ہے تو وہ تقریباً شیشے کے اندر موجود وہ صورت ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں. بس یہ صور ادراکیہ نفس کے لیے حاصل ہوتے ہیں، کہاں پر؟ جہاں نفس کا تجرد مثالی والا مرتبہ ہوتا ہے. من غیر ان تنتبع فی جزء بدنی او قوة متعلقة بجزء بدنی. کہتے ہیں کہ درست ہے کہ یہ نفس کے اندر یہ صور ادراکیہ آتے ہیں اور حاصل ہوتے ہیں نفس کے لیے، لیکن وہاں اصلا انتباع نہیں پایا جاتا کیونکہ مجرد ہے. من غیر ان تنتبع، بغیر اس کے وہ صور ادراکیہ منتبع ہوں فی جزء بدنی، بدن کے کسی حصے کے اندر، او قوت متعلقۃ بجزء بدنی، یا اس قوت کے اندر منتبع ہوں کہ جو قوت کیا ہے جزء بدنی کے ساتھ متعلق ہے. مثلا قوۂ باصرہ یہ قوت ہے، یہ آپ کے کس بدن کے ساتھ متعلق ہے؟ آپ کے سر کے اس حصے کے ساتھ قوۂ باصرہ یہاں متعلق ہے. تو فرماتے ہیں کہ نہ تو انتباہ خود آنکھ کے اندر ہے کہ جو کہ جزء بدنی ہے آپ کا، اور نہ ہی انتباہ جو ہے اس قوت کے اندر ہے کہ جو آپ کے جزء بدنی کے ساتھ متعلق ہے. انتباہ اس قسم کا نہیں پایا جاتا. اب کوئی آگے سوال کرتا ہے، کہتے ہیں اگر نفس ہے ہی مجرد، یعنی صور ادراکیہ مجرد ہیں، نفس مجرد ہے، تو پھر ڈائریکٹ دیکھیں نا، پھر آنکھوں کا کیوں محتاج ہے؟ سننے کے لیے کانوں کا کیوں محتاج ہے؟ یہ احتیاج کیوں ہے اس کو؟ تو ڈائریکٹ کرے پھر مجرد ہے. علم جب مجرد طور پہ حاصل ہوتا ہے تو پھر کیوں اس کو دیکھنے کا احتیاج ہے؟ ڈائریکٹ خود بخود آ جائے، بغیر دیکھے آ جائے علم، چونکہ مجرد ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ جہاں پر تجرد تام ہو وہاں پر کبھی بھی آلات کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلاً خداوند متعال کی ذات تجرد تام رکھتی ہے. آیا خدا سننے میں کان کا محتاج ہے؟ نہیں. دیکھنے میں آنکھ کا محتاج ہے؟ نہیں. ہمارا نفس درست ہے کہ مجرد ہے، لیکن اپنے عمل کے اندر یہ آلات کا محتاج ہے، کیونکہ عالم مادی میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کا تجرد ابھی تام نہیں ہوا. تو لہذا آلات کا محتاج ہے. پس نفس اگر دیکھنا چاہتا ہے تو آنکھ کا محتاج ہے اپنے عمل کے اندر. لہذا نفس کی جب فلسفے میں تعریف کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نفس مجرد ہے ذاتن اور مادی ہے عمل ہے، یعنی آلات کا محتاج ہے، مادے کا محتاج ہے. بس اگر آلات ہیں تو وہ مقدمات کے طور پر ہیں، نہ کہ یہ کہ مادہ وہاں پر موجود ہے. اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّ الْأَفْعَالِ وَالْإِنْفِعَالَاتُ الْحَاصِلَةِ فِي مَرْحَلَةِ الْمَادَّةِ عِنْدَ الْإِحْسَاسِ بِشَيْئِن وَعِنْدَ تَخَيُّلِهِ. کہتے ہیں افعال اور وہ انفعالات کہ جو مرحلہ مادہ میں حاصل ہوتے ہیں. مثلا مرحلہ مادہ میں کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ مثلا اس وقت میں آنکھ کے ذریعے آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ جو فعل و انفعال ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ عند الاحساس بشیئن ہے اور مرحلہ مادہ کے اندر ہے. او عند تخیل ہی، یعنی میرے تخیل میں صورت کب آئے گی؟ کہ جب میں کیا کروں، کسی آلت کے ذریعے کسی صورت کو درک کرتا ہوں، ڈائریکٹ صورت میرے تخیل کے اندر نہیں آتی. کہتے ہیں یہ کیوں پھر فعل و انفعال اس قسم کا کیوں ضروری ہے، کیوں اس یہ لازم آ رہا ہے کہ جب وہ مجرد ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ مُعِدَّاتٌ، یہ معد ہیں، اعداد کی حیثیت رکھتے ہیں، آمادہ کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں. اعداد کو میں نے پہلے توضیح دیا ہے کبھی، مثلا اعداد کہاں کا استعمال کرتے ہیں؟ مثلا پانی پیاس کو بجھاتا ہے، اور وہاں عرض کیا تھا کہ حقیقی نظریہ کیا ہے توحید افعالی کے اندر، کہ پانی علت اعدادی ہے. پیاس کون بجھاتا ہے؟ خدا، ڈائریکٹ خدا بجھاتا ہے، پانی نہیں بجھاتا. پانی کا پھر کیا کام ہے؟ پانی نفس کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ خدا سے فیض کو قبول کرے. پس یہ آمادگی والی جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ معد ہے، یعنی جو سبب بنے، زمینے کو فراہم کرے فیض کو قبول کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں یہ معد ہے. درست ہے؟ اب کہتے ہیں یہ جو فعل انفعالات ہوتے ہیں دیکھنے میں مادی طور پر، کہتے ہیں یہ معدات ہیں کہ تتہیأ بہ النفس، نفس ان معدات کے ذریعے آمادہ ہوتا ہے. کس کے لیے؟ لحصول الصور العلمیت الجزئیت المثالیت عندها، کہ جب تک یہ آلات مادی نہیں ہوں گے، صور ادراکیہ، صور علمیہ کے جو درست ہے کہ مجرد ہیں، یہ حاصل نہیں ہو سکتے. بس آلات کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ فعل کے اندر نفس محتاج ہے اپنے اس آمادگی کو پیدا کرنے کے لیے کہ آلات موجود ہونے چاہیے، یہ فعل و انفعال موجود ہونا چاہیے. بس فعل و انفعالات حقیقت نہیں ہے ادراک کی، ادراک فعل و انفعال کا نام نہیں ہے، بلکہ فعل و انفعال یہ علت معدہ ہے کہ نفس درک کرے اس صورت کو کہ جو مجرد ہے. اسی وجہ سے آپ مثلا منطق کے اندر جب پڑھتے ہیں، باب قیاس کے اندر جا کر، کہ جب آپ صغرا اور کبرا بناتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، یہ نتیجہ آپ کو مقدمات عطا کر رہے ہیں یا نہ علم کہیں اور سے آ رہا ہے، یہ مقدمات آپ کو آمادہ کر رہے ہیں. منظومہ کے اندر جب آپ پڑھیں گے، باب قیاس کے اندر آپ، وہاں جا کر یہ بحث موجود ہے، وہاں ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو صغرا کبرا باب قیاس کے اندر بناتے ہیں، یہ صغرا کبرا آپ کے نفس کو آمادہ کرتے ہیں کہ علم آپ کہیں اور سے لیتے ہیں، نہ یہ کہ ان صغرا کبرا سے نکل کر علم آتا ہے. بس فعل و انفعال کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ جب تک یہ آنکھ نہیں ہوگی اس وقت تک نفس نہیں دیکھ سکے گا، درک نہیں کر سکے گا، نہ تو ادراک حسی رکھ سکے گا نہ تو ادراک خیالی رکھ سکے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادراک اسی فعل و انفعال کا نام ہے، بلکہ یہ فعل و انفعال اس لیے ضروری ہیں چونکہ نفس ان کے بغیر آمادگی پیدا نہیں کرتا اس صور مثالی و صور ادراکی کو درک کرنے کی. پس فعل و انفعالات علت معدہ ہیں، نہ کہ علت حقیقی یا حقیقت ادراک ہیں. بات واضح ہو گیا. یہ اشکال پنجم تھا. اشکال ششم جو ہے وہ بھی تقریباً اسی کے ساتھ مرتبط ہے، چونکہ وقت گزر چکا ہے تو
اور اشکال بھی وہ بھی کرنا ہے.
تو یہ میں بیان نہیں کرتا، واقعی وقت ختم ہو گیا. تو اشکال ششم اور ہفتم کل انشاءاللہ یہ فصل ہماری تمام ہو جائے گی. بدایہ کی مفصل ترین فصل ہے کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، انشاءاللہ کل ختم ہو جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.